أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ آج ہم رمضان کے اپنی برکتوں کے ساتھ گزر جانے کے بعد عید منا رہے ہیں. گزشتہ 30 دن ہم نے روزے بھی اس لیے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, اور آج یہ خوشی بھی ہم اس لیے منا رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے. یہ سبق ہے جو ہمیں رمضان اور اس کے بعد عید دے رہے ہیں کہ ایک سچے مسلمان کی ہر حرکت اور ہر سکون خدا تعالیٰ کی رضا کے تابع ہونی چاہیے, اس کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے. آج ہم میں سے بہتوں نے نئے یا صاف ستھرے کپڑے اس لیے پہنے ہوئے ہیں اور اپنی توفیق کے مطابق اچھے کھانے اس لیے کھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خوشی مناؤ. لیکن یہ خوشیاں اور ان جائز چیزوں کے استعمال کی اجازت جن کے استعمال پر گزشتہ 1 ماہ 29 دن یا 30 دن مختلف جگہوں پر پابندی رہی, اس لیے نہیں ہے کہ اب تم بالکل آزاد ہو گئے ہو گیارہ مہینے کے لیے. اب بقایا گیارہ مہینے جو ہیں خوب کھاؤ پیو اور عیش کرو اور ہر قسم کے ضابطہ اخلاق کو یکسر بھلا دو. یہ مقصد قطن نہیں ہے. اس عید کا اور اس اجازت کا یہ مقصد قطن نہیں, اس لیے ذہن میں رکھنا چاہیے. جس طرح قیدی آزاد ہوتے ہیں یا کوئی دنیا دار کسی مشکل یا مصیبت سے چھٹکارا پاتا ہے تو وہ بڑی دعوت کا اہتمام کرتا ہے, اپنے دوستوں کو بلاتا ہے, خوب اردو مجھتا ہے, لہو لعب ہوتی ہے, ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں, ناچ گانے ہوتے ہیں اور خوشی منانے کے نام پر بےحودگیاں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک سچے مسلمان سے خوشی کا اظہار اور تیار ہونا اور نئے کپڑے پہننا اور کھانا پینا اس لیے ہے کہ آج عید ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عید مناؤ. اور 30 دن جو جائز باتوں سے اور چیزوں سے ایک خاص وقت کے لیے رکے تھے وہ اس لیے تھا کہ ان باتوں سے رکنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. تو یہ دونوں عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہیں. اس کے علاوہ جہاں تک عبادتوں کا اور دوسرے نیک کاموں کا تعلق ہے ان کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ جس طرح رمضان میں کرتے تھے اس طرح آپ بھی کرو اور ہمیشہ کرتے رہو. صرف یہ ہے کہ رمضان میں ایک خاص ماحول پیدا کیا گیا تھا ان چیزوں کے لیے. یہ رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس مہینے میں میرے بندے بیگار کاٹیں یا ان پر کچھ چٹی ڈالی جائے. اللہ تعالیٰ کو تو نہ کسی بیگار کی ضرورت ہے اور نہ کسی چٹی کی کسی سے ضرورت ہے. اس نے تو انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ مقصد ہے اس کی عبادت کرنا. اور جو بندے اس کی عبادت میں لگے رہیں وہ عباد الرحمان کہلائیں گے, اور جو اس کے حکموں پر نہیں چلیں گے وہ خود اپنا نقصان کر رہے ہوں گے. تو ہم احمدی اس زمانے کے امام کو ماننے کے بعد, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے ان بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو عباد الرحمان بننے والے ہیں, جو عباد الرحمان ہیں, جو عباد الرحمان بننا چاہتے ہیں. بس ہر احمدی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ رمضان جو گزرا ہے وہ اس پر کوئی بیگار یا چٹی نہیں تھا کہ مجبوروں نے عبادتیں بھی کر لیں, روزے بھی رکھ لیے اور مجبور دل کے ساتھ رمضان کے کا آخری جمعہ بھی پڑھ لیا اور اب 100 ہیلوں بہانوں سے عبادتوں سے بھی دور چلے جائیں, اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکامات سے بھی دور ہٹتے چلے جائیں اور بہانے بنائیں, ادھر تلاش کرنے شروع کر دیں. عبادتوں اور دوسرے احکامات کی تعمیل ایک بوجھ بن جائے ہم پر, مختلف تعویلیں ہیں ان کو جاری نہ رکھنے کے لیے گھڑ رہے ہوں, تو یہ تو ایک احمدی کا مقصد نہیں ہے کہ بعد میں سستیاں پیدا ہو جائیں. کاہلی پیدا ہو جائے. حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ ایسے لوگوں کی مثال اس طرح دی ہے, کہتے ہیں کہ ایک شخص سردیوں میں نہانے جا رہا تھا دریا پر, اپنا باہر کچھ پورا کرنا تھا اس نے, رسم یا مذہب جو بھی تھی, اور جوں جوں دریا کی طرف قدم بڑھ رہا تھا سردی کی وجہ سے اس کا نہانے کا خوف دریا کے ٹھنڈے پانی سے بڑھتا چلا جا رہا تھا. آخر جب دریا پہ پہنچا تو ہمت نہیں ہوئی کہ دریا میں نہائے, تو اس نے ایک چھوٹا سا کنکر یا پتھر کا ٹکڑا اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا کہ تورا اشنان مورا اشنان, کہ تیرا نہانا میرا نہانا برابر ہو گیا. تو یعنی کہ تم بھی پانی میں چلا گیا, سمجھ لو یا میں نے کہ میں چلا گیا. تو واپس آتے ہوئے اس کو ایک اور شخص ملا, اس نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ بتایا کہ اس طرح میں دریا پہ نہانے گیا تھا, وہ بھی اسی رسم پوری کرنے جا رہا تھا, تو سردی بڑی تھی, میں تو یہ کر کے آیا ہوں کہ کنکر پتھر پہ پھینک کے تو یہ فکر دہرا آیا ہوں. تو اس نے کہا یہ تو بڑی آسان ترکیب ہے. تو اس نے بجائے اسے ایک دریا کے کنارے تک پہنچتا, وہیں سے کھڑے کھڑے ایک پتھر کا ٹکڑا پھینک دیا اور کہہ دیا تورا اشنان مورا اشنان. تو عبادتوں میں ہیلے بہانے نہیں تلاشنے چاہیے, آسانیاں زیادہ سے ضرور سے زیادہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ اس میں ہم روزے رکھیں اور پہلے کی نسبت بہتر رنگ میں عبادتوں کی طرف توجہ بھی دیں. تو یہ تبدیلی پورے ماحول میں تبدیلی کی وجہ سے جو ہم میں آئی, چاہے مجبوری سے آئی یا جس وجہ سے بھی آئی, اس کو اب ہر احمدی کو زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریننگ کا موقع دیا تھا کہ تم کہتے ہو میری عبادتوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی, میرے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری طرح ادائیگی نہیں ہوتی, تو یہ مہینہ ہے اس میں سب لوگ اس طرف متوجہ ہیں, ہر کوئی عبادت میں لگا ہوا ہے, ہر کوئی اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تم سے جو سستیاں ہو جاتی ہیں عام حالات میں, تو ان دنوں میں اس ماحول کی وجہ سے ان کو دور کرنے کی کوشش کرو تاکہ ٹریننگ حاصل ہو جائے, اور پھر یہ ایک دفعہ کی ٹریننگ جو ہے, یہ عمل جو ہے, اپنی زندگی کا مستقل حصہ بن جائے. تو اس ٹریننگ کے مہینے میں جو تو پہلے ہی باتیں کرنے والے ہیں کرتے ہیں, حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دینے والے ہیں, وہ اس ٹریننگ کی وجہ سے مزید اپنے معیار جو ہیں وہ بہتر کرتے ہیں. پھر جس معیار کو حاصل کر لیتے ہیں اس پر قائم رہنے یا مزید بہتر کرنے کی رمضان کے بعد بھی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور جو سست تھے, نمازوں میں بے قاعدہ تھے, باقاعدگی نہ رکھنے والے تھے, بعض احکامات پر عمل نہ کرنے والے تھے, وہ بھی بہتر تبدیلی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اور کوشش کرنی چاہیے اس کے بعد بھی. اگر رمضان کے بعد پھر بہانے جوئیں ہونے لگ جائیں, بہانے بنانے لگ جائیں, اور صرف اس سوچ میں رہے کہ کنکر پھینک کر ہی نہا لیں گے اور مستقل عمل نہیں کریں گے, ان کے لیے تو رمضان آیا نہ آیا برابر ہوگا. بس ہر احمدی کو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ اس نے کسی کنکر پتھر کو نہیں نہلانا بلکہ خود اس مصفیٰ اور صاف پانی سے فیض اٹھانا ہے. اور رمضان کے دنوں کی مجبوری کی وجہ سے یا ماحول کے زیر اثر جو نیک تبدیلی کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے اسے نہ صرف جاری رکھنا ہے بلکہ اس میں بہتری پیدا کرنی ہے. اس ٹریننگ کی اب عام حالات میں دہرائی کرنی ہے تاکہ یہ سب آتیں جو ہیں نیک آتیں جو پڑی ہیں وہ پکی ہو جائیں. عید کی خوشیاں اور عید کے پروگرام اور رات گئے تک دعوتیں اور مجلسیں اس ماحول کا جو اثر ہے ان دعوتوں اور مجلسوں کا اس ٹریننگ سے دور نہ لے جائیں جو رمضان کے دنوں میں حاصل ہوئی ہے. اس لیے آج عید کے دن سے ہی اس بات پر پکے ہو جائیں کہ نمازوں میں بھی باقاعدگی رکھنی ہے اور دوسرے اعمال بھی بجا لانے ہیں. ایک حدیث میں نے گزشتہ جمعہ سنائی تھی بیان کی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محض دلا دونوں عیدوں کی راتوں میں عبادت کرے تو اس کا دل ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا جائے گا اور اس کا دل اس وقت بھی نہیں مرے گا جب سب دنیا کے دل مر جائیں گے. بس اپنے دل کو مردہ ہونے سے بچانے کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے ضروری ہے کہ مجبوری یا شوق یا حالات یا ماحول جو بھی وجہ تھی جس وجہ سے تھی رمضان میں اپنے دلوں کو عبادت کی طرف راغب کیا تھا اس پر اب قائم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر مستقل مزاجی سے عمل کریں. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض احکامات کی طرف توجہ دلائی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ یہ احکامات رمضان کے لیے ہیں صرف ان پر عمل کرنا ہے بلکہ یہ عام زندگی کے لیے احکامات دیے گئے ہیں. بلکہ مومن کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ ان نیکیوں پر عمل کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو متکبر ہیں اور شیخی بگاڑنے والے ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. یہ سب باتیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے ایسی ہیں کہ رمضان کے خاص ماحول کی وجہ سے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ حد تک ان پر عمل ہو رہا ہوتا ہے یا عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. بس مزہ تو اب چکھ ہی لیا ہے اب اس کی عادت بھی ڈال لینی چاہیے. پہلی بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور نہ صرف عبادت کرنی ہے بلکہ شرک سے پاک عبادت ہو. دنیاوی مسائل اور مجبوریاں اور دوسری بعض دلچسپیاں جو ہیں عبادت کے وقتوں سے آگے پیچھے کرنے والی نہ ہو جائیں ورنہ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے جو ایک انسان کے اندر ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نماز کو چھوڑنا انسان کو کفر اور شرک کے قریب کر دیتا ہے. بس ہم میں سے ہر ایک کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں نماز میں کسی قسم کی کوتاہی کرنے والا تو نہیں. رمضان کے بعد اس بارے میں مجھ سے سستی تو نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے میرے پر احسان کیا مجھے موقع دیا کہ زندگی کا ایک اور رمضان دیکھوں اس سے فائدہ اٹھاؤں اور جس حد تک بھی میں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اس پر اب قائم رہنے کی کوشش کروں. اگر روزانہ رات کو ہر ایک اپنا جائزہ لینے کی عادت ڈال لے تو جو بھی بہتر تبدیلی کسی نے بھی اپنے اندر پیدا کی ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے اس کو قائم رکھنے یا بہتر کرنے کی عادت پڑ جائے گی, اور معیار گرنے کے بجائے بہتری کی طرف جائیں گے. پھر اس اہم حکم کے بعد جو کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے, اگلی باتیں جو بیان ہوئی ہیں وہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں ہیں, بڑے جامع احکامات ہیں. جس میں قریب ترین اور پیارے ترین رشتے یعنی والدین کے حقوق سے لے کر دور کا جو تعلق ہے کسی کا بھی کسی انسان کے ساتھ بھی اس کے حقوق بیان ہوئے ہیں. پہلی بات فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو, لیکن یہ احسان کے لفظ سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں اس احسان کا بدلہ اتار رہا ہوں جو انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا ہے. اس احسان کا مطلب ہے کہ ان سے ہمیشہ اچھا سلوک کرو. دوسری جگہ فرمایا ہے کہ فلا تقل لہما اوفن, یعنی کبھی بھی کسی بات پر بھی ناپسندیدگی پر بھی ان کو اف نہ کہنا. احسان جتانے والا تو احسان جتا دیتا ہے, یہاں فرمایا کہ احسان جتانا تو ایک طرف رہا, تم نے اف بھی نہیں کہنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ یہ الفاظ دہرائے کہ مٹی میں ملے اس کی ناک, مٹی میں ملے اس کی ناک. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس کی ناک مٹی میں ملے, کون شخص قابل مذمت اور بدقسمت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. انسان اپنے ماں باپ کے احسان جو انہوں نے اس پر بچپن میں کیے ہیں کہ بدلہ اتار ہی نہیں سکتا. اس لیے قرآن کریم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے, اولاد کو یہ دعا سکھائی ہے, والدین کے لیے دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اے میرے رب ان پر مہربانی فرما کیونکہ انہوں نے بچپن کی حالت میں میری پرورش کی تھی. یہ دعا جو ہے والدین کے لیے, یہ دعا کے ساتھ ساتھ والدین کے جو بچوں پر احسان ہوتے ہیں بچپن میں اس کو بھی یاد دلاتے رہتے ہیں کہ وہ یاد کر کے احسان کی دعا کر رہا ہوتا ہے انسان. پھر فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں سے بھی شفقت اور احسان کا سلوک کرو. ایک حدیث میں آتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رزق کی فراخی چاہتا ہے یا خواہش رکھتا ہے کہ اس کی عمر اور ذکر خیر زیادہ ہو, لوگ اس کو اچھا سمجھیں, اسے صلہ رحمی کا خلق اختیار کرنا چاہیے, رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے, قریبی رشتہ داروں میں رحمی رشتہ داروں میں جہاں ماں باپ کے سگے رشتے ہیں یا اپنے سگے رشتے ہیں وہاں بیوی کی طرف کے بھی سگے رشتے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ان قریبی رشتوں کا خیال رکھو, ان کے حقوق ادا کرو, بلکہ ان سے احسان کا سلوک کرو. اگر کوئی تکلیف دے تو تب بھی اس سے نیک سلوک کرنے سے ہاتھ نہیں کھینچنا. ایک صحابی نے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں اپنے رشتہ داروں سے بنا کر رکھوں تب بھی وہ تعلق توڑتے ہیں, حسن سلوک کروں تو بس سلوکی سے پیش آتے ہیں, نرمی کروں تو جہالت سے پیش آتے ہیں, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر یہ حسن سلوک نہ کرو. آپ نے فرمایا کہ اگر جو تو کہہ رہا ہے سچ ہے تو تیرا احسان ان پر ہے اور جب تک تو اس حالت میں ہے ان کے خلاف اللہ تیری مدد کرتا رہے گا. وہ کوئی ان کی جو بدسلوکیاں اور نقصان ہے تو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, اللہ کا فضل حاصل ہوتا رہے گا, تم نیکی کرتے جاؤ. بس رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرتے رہنا چاہیے. رمضان کے دنوں میں دل نرم ہوتے ہیں, انسان بہتر سلوک رشتہ داروں سے کرنے کی کوشش کرتا ہے, بلکہ بعض دفعہ احسان کے رنگ میں بھی سلوک کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رنگ جاری رکھو, اور جب اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ احسان کر رہے ہو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے. ہو سکتا ہے اس سلوک کی وجہ سے ہی ان کی اصلاح ہو جائے. ایک خاندان تمہارے اس نے سلوک کی وجہ سے راہ راست پر آ جائے, اپنے اندر بھی تبدیلی پیدا کر لے. اگر نہیں تو کم از کم جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, تم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر رہے ہو گے, اس کو فضل حاصل کر رہے ہو گے. پھر فرمایا یتیموں سے بھی احسان کا سلوک کرو. یتیم تو معاشرے کا ایک ایسا حصہ ہیں جن کی مدد کرنا ہر ایک کا فرض ہے, ان کو معاشرے کا فعال حصہ بنانا چاہیے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے, اپنی انگلیاں سامنے رکھ کے بتائیں. یہ کہتے ہوئے اپنی انگلیاں تھوڑا سا فاصلے دیکھے جیسا کہ میں نے کہا رکھیں. تو یہ ہے یتیم کی پرورش کرنے والے کا مقام. رمضان کے دنوں میں عموماً جیسا کہ میں نے کہا دل نرم ہوئے ہوتے ہیں, اس طرف بھی توجہ ہوتی ہے. گزشتہ دنوں جو ایک خوفناک زلزلہ آیا پاکستان میں, اس پر بہت سارے بچے یتیم ہوئے. کئی لوگوں نے مجھے لکھا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچے اپنا لیں, ہم پیش کرتے ہیں, ہم اتنے بچے لیں گے اتنے. بہرحال وہ تو حکومت کی پالیسی ہے کیا بنتی ہے, لیکن بہرحال کچھ تازہ واقعے کی وجہ سے, کچھ رمضان کی وجہ سے, باتوں کی وجہ سے اس طرف ایک توجہ بھی تھی. تو اگر لے نہیں سکتے تو کم از کم اس طرف مستقل توجہ دینی چاہیے. جماعت میں یتیموں کی پرورش کا نظام رائج ہے, اس میں اللہ کے فضل سے لوگ رقمیں جمع کرواتے ہیں. تو جن کو اس نیکی کی توفیق ہے کہ وہ دے سکیں اس پرورش کے لیے, ان کو اب اس میں باقاعدگی اختیار کرنی چاہیے. اور بہت سارے ادارے ہیں, بعض اگر قابل اعتبار ہوں تو وہاں بھی دیے جا سکتی ہیں رقمیں. جماعت میں بہت ساری جگہوں پہ یتیموں کی پرورش کی جاتی ہے دنیا میں ہر جگہ. تو یہ جاری نیکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنانے والی ہوتی ہیں. پھر فرمایا کہ مسکینوں سے بھی احسان و شفقت کا سلوک کرو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو, تیرا دل نرم ہو جائے تو مساکین کو کھانا کھلا اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ. اب یہ عید کا دن بھی آپ کو اس نیکی کے بجا لانے والا, اس طرح توجہ دلانے والا ہونا چاہیے. جو نیکی آپ نے رمضان میں غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلا کر ان کے روزے کا سامان کر کے کی تھی, رمضان میں تو بہت سے نرم دل ہو جاتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا. غریبوں کا, ضرورت مندوں کا, روزہ رکھنے والوں کا خیال رکھنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. جماعت میں تو ایسے نہیں, لیکن دوسروں میں ایسے بھی ہیں جو خود چاہے عبادت کریں نہ کریں, روزے رکھیں نہ رکھیں, قرآن پڑھیں نہ پڑھیں, لیکن کم از کم اس میں کیا خیال آ جاتا ہے, دوسرے مذہب والوں کو بھی آ جاتا ہے عموماً. تو عید کے دنوں میں بھی مسکینوں کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے, غریبوں کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس جگہ فرماتا ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, اور وہ کھانے کو اس کی چاہت کے ہوتے ہوئے بھی مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھلاتے ہیں. تو اپنی ضروریات کے ہوتے ہوئے بھی اپنے مال میں سے خرچ کر کے یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنا ہی نیکی ہے، کیونکہ یہ نیکی خدا کی خاطر کی جا رہی ہوتی ہے. بس جس طرح اس نیکی کے کرنے کی توفیق ملی تھی گزشتہ دنوں میں، اب بھی یہ نیکی جاری رہنی چاہیے، اور اس عید کی خوشی میں تو خاص اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. جماعت حت الوسا ضرورت مندوں کو عید کے دن ضروریات مہیا کرتی ہے، خیال رکھتی ہے، بارہ کچھ نہ کچھ انتظام ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے صاحب حیثیت اس میں رقوم بھی اچھے بعض اچھی رقوم بھی بھجواتے ہیں. لیکن ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس نیکی کو جاری کرے، اور صرف اب اس عید پر یہ خیال نہ رکھے، بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ایسا ذریعہ اختیار کرنا چاہیے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوتی رہے، اور جن کو مدد دے کر پاؤں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے ان کو کھڑا کیا جائے. پھر عید کے علاوہ بھی بعض خوشیاں ہیں، شادیاں ہیں، بیاہ ہیں، ضرورت مندوں کی شادی کروانا بھی، یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے. اس کے لیے جو حضرت مسیح رابع کی اسکیم ہے مریم شادی فنڈ، ایک فنڈ قائم بھی ہے جماعت میں، اس میں بھی رقم دی جا سکتی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہمدردی کو اس حد تک لے جانے کی اپنی جماعت کو تلقین کی ہے اور خواہش ظاہر کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، یاد رکھو کہ تم ہر شخص سے، وخواہ وہ کسی مذہب کا ہو، ہمدردی کرو، اور بلا تمیز ہر ایک سے نیکی کرو، کیونکہ یہی قرآن شریف کی تعلیم ہے. پھر آگے آپ نے وعید فرمائی کہ وہ یتیمون الطعام علی حبہ مسکینوں و یتیموں و اسیرا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ حقیقی نیکی کرنے والوں کی یہ خصلت ہے کہ وہ محض خدا کی محبت کے لیے وہ کھانے جو آپ پسند کرتے ہیں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ کام صرف اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو، اور اسی کے منہ کے لیے یہ خدمت ہے. ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر کرتے پھرو. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اصال خیر کی تیسری قسم جو محض ہمدردی کے جوش سے ہے وہ طریق بجا لاتے ہیں. بس اس نیکی کی بھی رمضان میں بہتوں کو عادت پڑی، اور یہ بھی جاری رہنی چاہیے. پھر آپ نے فرمایا امیروں کے لیے کہ اب تم میں ایک نئی برادری اور نئی اخوت قائم ہوئی ہے جماعت کی، پچھلے سلسلے منقطع ہو گئے ہیں. خدا تعالیٰ نے یہ نئی قوم بنائی ہے جس میں امیر، غریب، بچے، جوان، بوڑھے، ہر قسم کے لوگ شامل ہیں. بس غریبوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے معزز بھائیوں کی قدر کریں اور عزت کریں، اور امیروں کا فرض ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں، ان کو فقیر اور ذلیل نہ سمجھیں، کیونکہ وہ بھی بھائی ہیں گو باپ جدا جدا ہیں، مگر آخر تم سب کا روحانی باپ ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں. پھر ہمسایوں سے، چاہے ان کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، نیک سلوک کرو، اس کا حکم ہے. عموماً رمضان میں نیکیوں کرنے کی ضرورت بھی مائل ہوتی ہے، بہت سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، تو اس نیکی کو عید کے دن سے خاص طور پر پہلے سے بڑھ کر جاری کرنا چاہیے، اور پھر اس نیکی کو مستقل اپنا لینا چاہیے. جو تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، ان کو بحال کرنا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمسائے کی تعریف کی ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ قریبی تعلق نہیں بلکہ ہر تعلق، اس سے کوئی باہر رہ ہی نہیں سکتا. آپ کی تعریف مطابق فرمایا کہ 100 کوس تک، یعنی 100 میل تک بھی تمہارے ہمسائے ہیں. تو اس لحاظ سے تو کوئی بھی کسی احمدی سے بھی بے فیض نہیں رہ سکتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں سے وہ ساتھی اچھا ہے جو اپنے ساتھیوں کے لیے اچھا ہے، اور پڑوسیوں میں سے وہ پڑوسی اچھا ہے جو اپنے پڑوسی سے اچھا ہے، اچھا سلوک کرے. کسی نے پوچھا کہ کس طرح مجھے کسی طرح پتہ چلے کہ میں اچھا پڑوسی ہوں یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پڑوسی تمہاری تعریف کرے تو سمجھ لو کہ تم اچھے پڑوسی ہو، اگر وہ تمہاری برائیاں کر رہے ہوں تو پھر سمجھ لو کہ تم برے پڑوسی ہو. پھر خواب نے خاص طور پر عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ کوئی عورت اپنی پڑوسن سے حقارت امیز سلوک نہ کرے. اب یہ عورتوں کا خاص ذکر کیوں ہے؟ یہ بھی اس لیے کہ عورتوں میں اکثر عموماً تفاخر اور تکبر زیادہ ہوتا ہے، اپنی نیکی یا پیسے یا کسی اور چیز جو اس کے پاس ہو اور دوسرے کے پاس نہ ہو اس کا اظہار زیادہ ہوتا ہے. مثلاً زیور کپڑے وغیرہ ہی ہیں. فرمایا کہ عورتیں دوسری عورتوں پر جو ان سے مالی لحاظ سے کمزور ہیں ان سے حقارت انداز سلوک نہ کریں، بلکہ اپنے اس رویے کو بہتر کرنے کے لیے تحفے بھیجو، چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز ہی ہو، حدیث میں ہے چاہے بکری کا پایا ہی ہو. اس سے تمہارے اندر دوسرے کے لیے حقارت کا جذبہ بھی کم ہوگا، تم بھی اس کو دین میں اپنی بہن سمجھو گی، تمہارے دل میں جو انسانیت کے ناطے اس کے لیے ایک عزت قائم ہوگی، انسانیت کے ناطے احترام قائم ہوگا. بس عورتوں کو بھی خاص طور پر یہ عید اپنی بہنوں سے، اپنی پڑوسنوں سے، محلے والیوں سے پیار محبت سے منانی چاہیے، اور پھر اس نیکی کو جاری رکھنا چاہیے. یہی نیکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنانے والی ہیں. پھر فرمایا کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں، اپنے ساتھیوں، اپنے ساتھ دفتر میں کام کرنے والوں، بلکہ جو سفر میں اکٹھے ہوں ان سے بھی نیک سلوک کرو. اس سے جہاں نیک سلوک کرنے والے کے اخلاق بہتر ہو رہے ہوں گے وہاں وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب بھی حاصل کر رہا ہوگا. اور پھر ایک احمدی کے لیے تو اس طرح تبلیغ کے راستے مزید کھل رہے ہوں گے. اب عید کے دن ہیں، دفتر میں کام کرنے والی جگہوں پر ہمسائے وغیرہ ہیں مختلف لوگوں کے، ان مغربی ممالک میں اگر عید کے حوالے سے تحفے وغیرہ بھجوائے جائیں ایسے ہمسایوں کو، چاہے چھوٹی سی کوئی چیز ہی ہو، چاہے مٹھائی وغیرہ کچھ اس قسم کی چیز، اور پھر اس طرح تعارف بڑھائیں اور ذاتی تعلق قائم ہوں تو دعوت اللہ بھی کر رہے ہوں گے. اب یہیں یو کے میں مثلاً اگر 2000 گھر ہیں احمدیوں کے، اس سے زیادہ شاید ہوں گے، اپنے ہمسایوں اور اپنے کام کرنے کی جگہ کے ساتھیوں کو کوئی چھوٹا سا تحفہ بھیجیں تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 100 کوس تک ہمسائیگی ہے. سو کوس، 100 کوس تو نہیں، اگر 5-6 گھر تک بھی جاری رکھیں اور 1-2 کام کرنے والی جگہوں کے ساتھیوں کو چن لیں تو 10,000 سے 15,000 گھروں تک ایک تعارف حاصل ہو جاتا ہے. اس حوالے سے پھر احمدیت کی تبلیغ کی طرف بھی رستے کھلتے ہیں. ذاتی رابطے جو ہیں یہی کارآمد ہوتے ہیں، پھر یہ تعداد بڑھ سکتی ہے اس طرح باقی دنیا کے ممالک ہیں، مغربی ممالک میں خاص طور پر ایسے رابطے کریں تو جہاں آپ خوشیاں منا رہے ہوں گے وہاں دعوت اللہ کا حق بھی ادا کر رہے ہوں گے، اس کے بھی میدان حاصل کر رہے ہوں گے. کچھ لوگ اس طرح کرتے بھی ہوں گے، یعنی نہیں کہتا کوئی نہیں کرتا، لیکن اگر باقاعدہ بڑی تعداد میں اس پر توجہ دی جائے تو تعارف بہت بڑھ سکتا ہے. محلے میں، علاقے میں جو اسلام کے خلاف بعض دفعہ اظہار ہو رہا ہوتا ہے، بعض مسلمانوں کے خلاف اظہار ہو رہا ہوتا ہے، ایشین سوسائٹی کے خلاف اظہار ہو رہا ہے، تو چاہے وہ ایشین ہوں، افریقن ہوں، یورپین ہوں، آپس میں جب اس طرح تعلقات بڑھائیں گے تو ایک اور ایم ڈی کی حیثیت سے بڑھائیں گے، تو ایک ایم ڈی کا تصور ابھر رہا ہوگا ہر جگہ، اور اگر جہاں بھی کہیں ایسی باتیں ہوں گی اس تعلق کی وجہ سے اور ایک دوسرے سے ہمدردی کی وجہ سے، انہی لوگوں میں سے ایسے لوگ ان محلوں میں، جگہوں پر، علاقوں میں پیدا ہو جائیں گے جو آپ کی طرفداری کر رہے ہوں گے، آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہوں گے اور آپ کی طرف سے جواب دے رہے ہوں گے. پھر حکم ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے ملازم ہیں، جو مالی حیثیت سے کم طبقہ ہے، تمہارے زیر نگر ہیں، ان کا بھی خیال رکھو، ان سے بھی ہمدردی اور احسان کا سلوک کرو. تو یہ نیکیاں جو تم کر رہے ہو گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہو گے. اس عاجزی اور نیکی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا قرب پانے والے ہو گے. بس ابھی رمضان کے بعد تازہ تازہ عبادتوں اور نیکیوں کا اثر قائم ہے ہر ایک کے دل میں، اس کو ہمیشہ تازہ رکھیں اور عید کے دن سے ہی تازہ رکھیں، نمازوں میں، تلاوت قرآن کریم میں، اعلیٰ اخلاق میں کبھی کمی نہ آنے دیں. اصل نیکی یہ ہے کہ جو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں اور صرف اپنے حقوق پر زور نہ دیں، کیونکہ بڑی نیکی یہی ہے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے نہ کہ اپنے حقوق پر زور دیا جائے، بلکہ یہ کوشش یہ ہو کہ اپنے ذمے کسی کا حق نہ رہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہونا چاہیے کہ صرف اپنے غموں کو ہی نہ روتے رہیں، اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں کو نہ روتے رہیں، بلکہ دوسروں کے غموں، دکھوں اور تکلیفوں کو بھی محسوس کریں. جب ہم اس طرح کر رہے ہوں گے تو نہ صرف یہ ایک دن کی عید منا رہے ہوں گے بلکہ ہمارا ہر دن روز عید ہوگا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے اور اس میں سب سے پہلی صفت رب العالمین بیان کی ہے جس میں تمام مخلوقات شامل ہے. اسی طرح پر ایک مومن کی ہمدردی کا میدان سب سے پہلے اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ تمام چرند پرند اور کل مخلوق اس میں آ جاوے. پھر دوسری صفت رحمان کی بیان کی ہے جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تمام جاندار مخلوق سے ہمدردی خصوصاً کرنی چاہیے، اور پھر رحیم میں اپنی نو سے ہمدردی کا سبق ہے. غرض اس سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں یہ گویا خدا تعالیٰ کے اخلاق ہیں جن سے بندے کو حصہ لینا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ اگر ایک شخص عمدہ حالت میں ہے تو اس کو اپنی نو کے ساتھ ہر قسم کی ممکن ہمدردی سے پیش آنا چاہیے. اگر دوسرا شخص جو اس کا رشتہ دار ہے یا عزیز ہے، خواہ کوئی ہے، اس سے بیزاری نہ ظاہر کی جاوے اور اجنبی کی طرح اس سے پیش نہ آئیں، بلکہ ان حقوق کی پرواہ کریں جو اس کے تم پر ہیں. اس کو ایک شخص کے ساتھ قرابت ہے اور اس کا کوئی حق ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم سب یہ حقوق ادا کرنے والے ہوں اور یہ حقوق ادا کرنے کی ہمیں عادت پڑ جائے اور مستقل زندگیوں کا حصہ بنا لیں. اب میں آپ سب کو مبارکباد، انشاءاللہ ابھی دعا کے بعد تو مسافہ بھی شاید ہوگا، ہے نا پروگرام مسافہ کا. بہرحال اس خطبے کی باقی دنیا کی تمام احمدیوں کو بھی عید مبارک ہو. اب دعا ہوگی، دعا میں تمام جماعت احمدی عالمگیر کو یاد رکھیں، عالم اسلام کو یاد رکھیں، آج کل ان کا بھی کافی بری حالت میں ہیں، رحم کی صورت پیدا ہو رہی ہے ان کے لیے بھی، عقل اور سمجھ دے اللہ تعالیٰ ان کو. اسیران راہ مولا کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جلد ان کی رہائی کے سامان پیدا فرمائے. بعضوں بڑے سخت مقدمے ہو چکے ہیں، ان کے خلاف بڑے سخت فیصلے ہو چکے ہیں. آسمانی آفات کے متاثرین کی تکلیف کم کرنے میں مدد بھی دیں اور ان کے لیے دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. شہدائے احمدیت کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں اور لواحقین کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور محض اور محض اپنے فضل سے ان کی ہمیشہ دستگیری فرماتا رہے. ان کو آئندہ ہر شر سے ہر احمدی کو محفوظ رکھے. اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جن نیکیوں کی توفیق دی ہے ان پر قائم رہنے کی بھی توفیق دے. دعا تو خود ثانیہ کے بعد ہونی ہے نا.
الحمد للہ نحمد ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
دعا کر لیں. آمین. ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے پہلے لجنا کی طرف جا کے